الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة سیدہ کی شہادت جیسا واقعہ رونما ہوا. ایک مرتبہ ہم شہادت سنتے ہیں اور روتے ہیں، ایک مرتبہ کسی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کیسا اس زمانے میں کیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگا دی. شاید کوئی مسلمان کہے کہ میں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اسی مسلمان سے آپ پوچھ سکتے ہیں 61 سال میں 60 سال میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. صرف شہید نہیں کیا, شہادت کے بعد لاش کو پامال کیا. عرب جاہلیت میں کچھ عادتیں تھیں, وہی عادتیں واپس آنے لگیں, جسے ہم علمی اصطلاح میں کہتے ہیں انحراف فکری, یعنی وہ انقلاب جو رسول خدا لائے تھے اس انقلاب میں انحراف آ گیا تھا. جو سوچ نبی بنانا چاہتے تھے وہ سوچ مسلمانوں کے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی. اسی لیے قرآن اللہ علیہ الاعلان نبی کو متنبہ کہتا ہے اور کہتا ہے رسول دو منافقوں سے بچنا, ایک وہ منافق جو بادیہ نشین ہے, جو صحراؤں میں رہتا ہے, جو اونٹ چراتا ہے. اب میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ریگولر رسول خدا کو سنا جائے. وہ منافق جو تم سے اتنا دور ہے ان کے دلوں میں بھی ایمان اس طرح سے نہیں گیا جس طرح تو ڈالنا چاہتا ہے, بس ان کو اسلام پر آمادہ کر. جتنے خداؤں کی وہ قسمیں لیتے تھے آج کے بعد ان کو یہ کہو کہ عزل کی قسم نہ کھائیں, حبل کی قسم نہ کھائیں, آج کے بعد اگر قسم کھائیں تو واللہ کہا کریں, اللہ کی قسم کھایا کریں. دوسرا وہ منافق جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, حولہم جو تمہارے اطراف میں رہتے ہیں, جو مدینے میں ہیں, جن کے دلوں میں ابھی تک نفاق ہے, انہوں نے صحیح طریقے سے ایمان لایا نہیں. یعنی جو نبی کی محفلوں میں بیٹھتے تھے, جو رسول خدا کے ساتھ بیٹھتے تھے, اے حبیب ان منافقوں سے بچا کرو. اور رسول خدا کرتے تو کیا کرتے, فرما اتنی اذیتیں رسول خدا کو دی گئیں, اگر کچھ کہتے تھے یہ مانتے نہیں تھے, اگر منوانے پہ آتے تھے یہاں تک کہ اللہ کی آواز آئی اے حبیب ان سے مدارا کرو. جب مدارا کرنے پر آئے تو رسول خدا کا نام ہی عزم رکھ دیا تھا, یعنی یہ جو بھی اسے کہتا ہے اس کی بات کو سن لیتا ہے, کسی پہ اعتراض کرتا نہیں ہے. صحابی فرماتے ہیں رسول خدا کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی, لیکن ایک قرآن مجید کا سورہ نازل ہوا, نبی فرماتے ہیں شیبتنی مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے. ایسا کیا تھا سورہ ہود میں جس نے رسول خدا کو بوڑھا کر دیا؟ اس میں ایک یہ تھا کہ اے میرے حبیب اپنے قدموں کو استقامت سے دین اسلام میں ثابت قدم رکھنا. یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی رسول خدا کے لیے, ہر نبی نے اپنے قدموں کو ثابت رکھا دین اسلام کو پہنچانے کے لیے. لیکن اس آیت کا جو دوسرا حصہ تھا, اے حبیب تجھے بھی ثابت قدم رہنا ہے اور ان کو بھی ثبات قدم رکھنا, من تاب معاک, جنہوں نے تیرے ساتھ تمہارا ساتھ دیا, یعنی جو مسلمان بنے ہیں ان کو بھی تمہیں اپنے ساتھ استقامت میں لانا ہے. اس آیت نے رسول خدا کو بوڑھا کر دیا. ارے میں استقامت تو کر سکتا ہوں, لیکن یہ جو نئے نئے مسلمان بنے ہیں ان کو کیسے استقامت کرواؤں؟ اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور آیہ نازل ہوا, قو انفسکم و اہلیکم نارا. یہ آیت کسی صحابی نے, کسی مسلمان نے سنی, اس کی جوجا رسول خدا کے پاس دوڑی دوڑی آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے رو رو کے بدحال ہو گیا ہے, بستر میں رو رہا ہے, زارو قطار رو رہا ہے, اس کی حالت سے بے حال ہو گئی ہے, آپ آئیے اس سے پوچھئے مسئلہ کیا ہے. رسول خدا اس کے پاس آتے ہیں, فرماتے تمہاری طبیعت اتنی خراب کیوں ہے؟ کہتا یا رسول اللہ جب سے میں نے اس آیت کو سنا ہے. کون سی آیت؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا, اے مسلمان اپنے نفس کو بھی جہنم سے بچا اور اپنے اہل و عیال کے نفوس کو بھی جہنم سے بچا. کہ یا رسول اللہ میں خود کو تو جہنم سے بچا لوں گا, میں خود کو تو نمازی بنا لوں گا, میں خود کو تو متقی اور پرہیزگار بنا لوں گا, کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر لوں گا, لیکن یا رسول اللہ زوجہ کا کیا کروں, بچوں کا کیا کروں, اولاد کا کیا کروں؟ اس آیت کے ایک جملے نے مجھے پریشان کر دیا. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی رسول خدا کے لیے کہ خود بھی ثابت قدم رہے اور امن تا و معاک, جنہوں نے اس کے ساتھ ایمان لایا ان کو بھی ثبات قدم پہ رکھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ جب تب تک عرب کے معاشرے کو سمجھ نہیں سکتے, بھائی ایک بچہ جو کراچی کے ماحول میں بڑا ہوا ہے وہ عرب کے ماحول کو کیسے سمجھے گا؟ عرب کے ماحول کو سمجھنا اس کے لیے تاریخ پڑھنی پڑتی ہے, اس کے لیے ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے. وہ عرب جو قبیلے اور عشیرے میں رہا کرتے تھے, آپ کو اس کو سمجھنا ہے. مثلا کراچی کا جوان قبیلے کو کیا سمجھے گا؟ جب وہ انٹیریئر سندھ میں جائے گا پھر اسے پتا چلے گا کہ قبیلہ ہوتا کیا ہے. کہیں پر لسان پرستی ہوتی ہے, کہیں پر قبیلہ پرستی ہوتی ہے, یعنی قبیلے کا رئیس جو کہہ دے، قبیلے کا مالک جو کہہ دے، وہ قانون بن جاتا ہے. وہاں کی اخلاقیات قبیلے کی اخلاقیات ہوتی ہیں. اگر ایک قبیلے کی، یہاں کی محسوس مثالیں دے رہا ہوں تاکہ عرب کا قبیلہ آپ کو سمجھ میں آئے، اگر ایک قبیلے کی ایک بھینس کوئی مار دے، اس کے مقابلے میں 10 بندے وہ دوسرے قبیلے کے مار دیے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا جس کو مارا گیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا یا کیا تھا، نہیں. اگر تم نے میرے قبیلے کو آدمی کو مارا ہے، میں تمہارے قبیلے کا آدمی کو ماروں گا. یہی وہ دشمنی تھی عرب کے علی ابن ابی طالب سے، کیونکہ شاید کوئی قبیلہ ہو کہ جنگ میں مولا علی نے ان میں سے کسی شخص کو قتل نہ کیا ہو. اب رسول خدا کو عرب کی رسومات کو توڑنا تھا، وہ رسمیں جو عرب کے خون میں بسی ہوئی تھیں. بھائی اسلام، میں نے کل بھی کہا، ایک بٹن نہیں ہے جس کو دبا دیا جائے اور ساری جہالت کی، عالم جہالت کی، اور بچپن سے جس ایٹموسفیئر میں وہ رہے تھے، جس ماحول و معاشرے میں وہ رہے تھے، وہ چیزیں ان سے نکل جائیں. اتنا آسان تو نہیں ہے. ایک شخص نے 40 سال کسی ماحول میں زندگی گزاری ہے اور آپ اسے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور وہ ساری چیزیں تمہارے وجود سے نکل جائیں گی. لا الہ الا اللہ صرف جسم کو طاہر کرتا ہے، روح کو طاہر نہیں کرتا. روح کو پاک کرنے کے لیے انسان کو کردار صاف کرنا پڑتا ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یعنی پہلے نجس تھے اب پاک ہو گئے، اس کا مطلب اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہو، اس سے نکاح، اس سے شادی، ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، لیکن اس کا روح ابھی تک پاک نہیں ہوا. روح تب پاک ہوتا ہے جب انسان کے دلوں میں کیا داخل ہوتا ہے، ایمان داخل ہو جاتا ہے. اور ایمان کب آتا ہے؟ جب انسان اپنی عالم جاہلیت کی عادتوں کو نکال دیتا ہے. یعنی اگر کوئی حقیقی مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کو ایمان بڑھانا پڑے گا، اور ایمان کو بڑھانے کے لیے اس کو اپنی عادتیں، اپنے تعصبات کو اپنے وجود سے نکالنا پڑے گا. اب رسول خدا کا مقابلہ کیسے معاشرے میں، جس معاشرے نے کبھی عورت کو عزت نہیں دی، جو معاشرہ بیٹی کے پیدا ہونے سے شرمندہ ہوتا تھا، جس باپ کو یہ خبر ملتی تھی کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، وہ بیٹی کو دفن کیا کرتا تھا، اب ایسے معاشرے میں رسول خدا اگر اپنی آل کو بڑھا رہے ہیں تو فاطمۃ الزہرا سے بڑھا رہے ہیں. یہ ہے معاشرے کی رسم، اور اس غلیظ اور اس جاہل معاشرے کے منہ پہ تماچا مارنا کہ تم فخر کرتے ہو بیٹوں پر، لیکن میں فخر کروں گا اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا پر. تم فخر کرتے ہو اجداد نسل کے بیٹے سے ہو، لیکن اگر خدا مجھے کوثر دیتا ہے تو کس سے دیتا ہے؟ فاطمۃ الزہرا سے دیتا ہے. اس معاشرے میں اگر کسی کو سیدۃ النساء العالمین بنایا جاتا ہے، وہ خاتون کو بنایا جاتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو بنایا جاتا ہے. وہ معاشرہ جو بیٹی کو دیکھنے سے شرمندہ تھا، وہ معاشرہ جس میں بیٹی پیدا ہوتی تھی دفن کیا جاتا تھا، وہ معاشرہ جس کے پیدا ہونے سے باپ انکار کرتا تھا یہ میری بیٹی نہیں ہے، اسی معاشرے میں رسول خدا جب بیٹی آتی ہے تو بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی معاشرے میں جب بیٹی آتی ہے تو بیٹی کے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں. یہ تھی اس بدعت کو ختم کرنا جو عرب کے سینے میں تھی، جو عرب کے دل میں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب اس چیز سے خوش تھے کہ نبی اپنی بیٹی کو اتنی عزت دے رہے ہیں، اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا، عرب کا معاشرہ بوڑھے کو زیادہ عزت دیتا تھا، جوان کو عزت نہیں دیتا تھا. جوان قدر و قیمت نہیں رکھتا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اور اسی معاشرے میں رسول خدا عزت اگر دے رہے ہیں تو جوان کو دے رہے ہیں. فرمان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ کون ہے؟ حسن و حسین ہے. میدان جنگ میں عرب ابطال، یعنی کہتے تھے آبا و اجداد، یعنی اگر کوئی کشتی گیر، کوئی بہادر عرب میں گزرا تھا اور اس کا پڑ دادا ہو، اس کی 3 نسلوں کے بعد بھی بچہ فخر کرتا تھا. کس پر؟ علل ابطال، اپنے بہادروں پر فخر کرتے تھے. عمرو ابن عبدوت عرب کا ایک بطل تھا، ایک بہادر تھا، ایک بوڑھا شخص ہے کہ جب علی مقابلے میں جاتے ہیں تو عمرو ابن عبدوت کہتا ہے، ابو طالب میرا دوست تھا، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. یعنی ایک بوڑھے کے مقابلے میں کس کو بھیجا جاتا ہے؟ ایک جوان کو بھیجا جاتا ہے، ایک بطل عرب کے مقابلے میں. اور اس کو کس طرح گرایا جاتا ہے؟ اگر جنگ آدھا گھنٹہ چلتی، 20 منٹ چلتی، پھر بھی کہتے تو یہ لڑے تھے، لیکن علی اپنی ایک ضرب میں اسے مار گراتے ہیں. یعنی اب تال عرب کو، اس کے وجود کو، اس کے معاشرے کو مولا علی تہس نہس کر دیتے ہیں. دوسری، عرب میں رسم تھی جب کسی بطل کو زمین پہ گرایا جاتا تھا، جب اسے زمین پر گرایا جاتا تھا، اس کے بعد پہلا کام گرانے والا یہ کرتا تھا کہ اس کے سینے سے زرہ اتارتا تھا، اس کے بدن کو مسلح کرتا تھا، یعنی بے حرمتی کرتا تھا، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا. لیکن علی اس کو گرانے کے بعد پھر بلند ہو جاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں. وہ اخلاقی نقطہ کے مولا فرماتے ہیں، علی یہ بتانا چاہتے تھے، میں اپنے غصے میں اس کو نہیں مارا، میں نے محبت خدا میں، کیونکہ دشمن خدا تھا اس لیے اس کا سر قلم کیا. اور مولا اس کی زرہ نہیں اتارتے. تاریخ طبری لکھتی ہے جب اس کی بہن اس کے جنازے پر آتی ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر رو کر کہتی ہے، شکریہ ادا کرتی ہے کہ واقعاً تجھے کسی بہادر نے قتل کیا ہے، اس نے تمہارے جنازے کی بے احترامی نہیں کی، اس نے تمہارے بدن سے زرہ نہیں اتاری۔ یہ وہ اخلاق تھا، یہ وہ رسم تھی، یہ وہ کردار تھا جو تاریخ اسلام میں محمد اور آل محمد نے ادا کیا تھا۔ لیکن کیا ہوا 60 سال کے بعد؟ یہ امت عرب اپنی جاہلی عادتوں پر واپس آ جاتی ہے کہ نبی کے نواسے یعنی امام حسین کے بدن سے زرہ اتاری جاتی ہے۔ یہ کون سی رسم ہے کہ امام زمانہ انہی جملوں پہ روتے، میرا سلام ہو اس بدن پر جس پر گھوڑے دوڑائے گئے، میرا سلام ہو اس بدن پر جس بدن سے پیراہن اتاری گئی۔ مولا کن اشیاء کی طرف اشارہ کریں؟ یعنی عرب اپنی جاہلیت کی طرف پلٹ آیا، عرب اپنی رسومات کی طرف پلٹ آیا، عرب جن چیزوں پر فخر کرتا تھا انہی چیزوں کو واپس لے کر آیا، جن رسومات کو ختم کرنا تھا رسول نے، عرب نے اسی رسومات کو پھر بیدار کر دیا۔ یہی وہ فکر تھی، یہی وہ انحراف فکری تھا جس کو اہل بیت مٹانا چاہتے تھے۔ اگر خلافت کا حق اہل بیت کو ملتا، اگر تربیت معاشرہ اہل بیت کے ہاتھوں میں آتی، یہ معاشرہ اسلام سے ایمان کی طرف جاتا۔ لیکن یہ معاشرہ اسلام سے ایمان کی طرف نہیں گیا بلکہ کفر کی رسومات کی طرف پلٹ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہ، کیونکہ بات جب بھی انسان کرے، مستدلل بات کرے اور حوالے جات سے بات کرے، کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے کل کوئی اعتراض کر دے کہ آپ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں۔ بہت اعتراض ہوتا ہے، یہاں پر تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ خدا قوموں کو ان کی عادتوں کی وجہ سے عزت دیتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ رسول خدا نے اس عرب کے معاشرے میں، چیدہ چیدہ چیزیں بتا رہا ہوں، جوان کی اہمیت نہیں تھی، عورت کی اہمیت نہیں تھی، ابطال کو بڑا سمجھتے تھے، عرب اپنی لغت پر ناز کرتا تھا، شعر و شاعری پر ناز کرتا تھا۔ خدا نے تماچا مارا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے کہ رات کے اندھیرے میں انا آتینا کل کا اتر فصل رب کا وندھر ان شانیہ کا ہوا لبتر، نہ لفظ کوثر پورے قرآن میں کسی اور جگہ پر ہے، نہ لفظ انا آتینا کا پورے قرآن میں کسی اور جگہ پر ہے۔ اللہ نے تماچا مارا عرب پر جب صبح کو آئے اور انہوں نے نعتِ کل کوثر کو پڑھا، وہ سبائے معلقات جو کئی سالوں سے معلق تھے اس کے مقابلے میں کسی عرب نے کچھ اور لایا نہیں تھا۔ صبح سویرے سویرے جب شاعروں نے خود دیکھا کہ جلدی جلدی سبائے معلقات کو اتار دو کیونکہ لوگ آئیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے باطل تب تک چمکتا رہتا ہے جب تک حق ظاہر نہیں ہوا۔ جب حق ظاہر ہو جاتا ہے تو باطل خود بخود خود کو کیا کر لیتا ہے؟ چھپا لیتا ہے۔ تو معصوم فرماتے تو حق کو لے کر چل، جب حق تو تم نے ظاہر کر دیا تو باطل خود بخود وہاں کے چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ تو انہوں نے اتنا منع کر دیا تھا، کوئی کہتا تھا یہ الفاظ شاعری کے تو نہیں ہیں، تو پھر کہتے تھے یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے۔ اپنے بچوں کو منع کرتے تھے کانوں کو بند کر لو، وہی چیز جو آج شیعوں کے ساتھ ہوتی ہے، شیعوں کی مجلسوں میں نہ جایا کرو، شیعوں کی محفلوں میں نہ جایا کرو، شیعوں کے امام بارگاہ اور مسجدوں میں نہ جایا کرو، کیونکہ اگر کوئی جائے گا اسے حق کا کیا ہو جائے گا؟ پتہ چل جائے گا۔ وہی سیرت اور وہی صفت عرب جاہلیت میں تھی، رسول کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، پھر الزام لگاتے تھے یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یا کہتے تھے اپنے کانوں کو پکڑ لو۔ اب وہ عرب میں ایک اور عادت تھی، عرب عجم سے بڑی نفرت کرتا تھا، یعنی عرب اپنے عرب ہونے پر بڑا ناز کرتا تھا۔ آج بھی فارس یعنی ایرانیوں سے عربوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ عجم ہے۔ ایون عراقی شیعہ، بعض میں یہ تعصب پایا جاتا ہے، وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ قرآن ہماری زبان میں اترا لہذا ہم افضل ہیں، لیکن خدا نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، افضل وہ ہے جس کے وجود میں تقویٰ ہے۔ یہ چیز باعث فخر نہیں ہے کہ تم میں قرآن اترا، جہاں پہ خدا کی مرضی وہاں پہ قرآن کو نازل کر سکتا ہے، لیکن تم نے اسی قرآن پر کتنا عمل کیا۔ دو چیزیں تشیع کے پاس ہیں جس پر شیعہ فخر کر سکتے ہیں، ایک آپ کے پاس مباہلہ ہے، دوسرا آپ کے پاس تربت امام حسین ہے۔ یہ دو نایاب چیزیں ہیں تشیع کے پاس جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں اور مفاخرہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر علمی بحث کرنے کے بعد وہ بندہ مان رہی رہا اور کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا تو چھٹے امام فرماتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرو؟ مباہلہ کرو۔ ایران میں دو مباہلے ہوئے تھے، دونوں میں وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ مباہلہ کبھی آپ سے انٹیریئر سندھ میں ایک مشہور مباہلہ پہلے ہوا تھا، اس مباہلے سے وہ بھاگ گئے۔ اس زمانے میں عیسائی بھی بھاگ گئے تھے، یہ بھی بھاگ گئے۔
بھائی ایسا کیا ہے کہ رسول خدا اگر مباہلے کی باری آتی ہے تو پنجتن کو لے کر جاتے ہیں، کسا کی بات آتی ہے تو پنجتن کو لے کر آتے ہیں، سیدہ شباب اہل جنت کی بات کرنی ہوتی ہے تو حسن حسین کو بناتے ہیں، سیدت و نساء العالمین کی بات آتی ہے تو جناب زہرا کو بناتے ہیں، القاب علی من کنت مولا سے لے کے انا مدینۃ العلم جتنی فضیلت کی روایتیں ہیں وہ انہیں پانچوں کے بارے میں ہیں۔ یقیناً ان پانچوں میں ایسا کچھ ہے جس کو مسلمان کو سوچنا چاہیے، نبی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن آؤں گا کہ مسلمان نبی خدا پہ کیسے کیسے اعتراضات کرتے تھے، جن کا جواب رسول خدا کو دینا پڑتا تھا، کتنی کتنی اذیتیں رسول خدا کو دیں جن کا جواب رسول خدا کو دینا پڑتا تھا۔ لیکن پہلے اجمیت پہ آؤں، عرب اجم سے نفرت کرتا تھا، اب وہ جناب سلمان فارسی، کہ رسول خدا نے کہا اس کو سلمان محمدی کہا کرو، فارسی کون کہتے تھے؟ عرب کہتے تھے، تاکہ دور سے پتا چلے یہ کون ہے، اجم ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو دور سے کہیں یہ خارجی ہے، یا کسی کو کہیں یہ رافضی ہے، اسی طرح دور سے کہتے تھے یہ فارسی ہے، یعنی یہ عجم ہے۔ نبی بار بار اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اہل بیت یعنی اس کی ایج رسول خدا کی ایج سے زیادہ تھی، جو تمام تر مذاہب کو مکاتب کو اسٹڈی کرنے کے بعد آتا ہے اور اس کے بعد رسول خدا پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ اس نے تورات میں انجیل میں تمام تر چیزوں میں علائم کو پڑھا ہوا تھا۔ لیکن عجیب واقعہ ہے، جب مباہلہ پہ رسول خدا جاتے ہیں تو دھوپ تھی اور رسول خدا نے کہا سلمان میرے قریب آ، صحابی سارے موجود ہیں لیکن رسول خدا سلمان کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں سلمان اس درخت کے سائے میں جا اور وہاں پہ تھوڑی صفائی کر، کچھ پتوں کو وہاں بچھا، میں اپنی آل کے ساتھ یعنی سیدہ کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ اور علی کے ساتھ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اتنے صحابی تھے، لیکن رسول خدا نے جناب سلمان کو کیوں بلایا؟ اور اس کے بعد سلمان کی پیٹھ پر جب لوگ سلمان سے متعصب اور نفرت کرتے تھے، یہ عجم ہے، رسول خدا اس کو آگے کیوں بڑھاتے ہیں، اس کی پیٹھ پر ہاتھ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی آل میری آل کی مدد کرے گی، یہ سلمان کی قوم ہے جو رسول کی آل کی مدد کرے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس کے لیے قرآن کی آیت بھی ہے کہ فرمائے وآخرین یلحقون منہم من یحتدی من دین اللہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ دین خدا سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کی آواز آتی ہے حبیب گھبرانا نہیں، اگر یہ عرب دین سے ہٹ گئے، وآخرین منہم یلحقون منہم، اور کچھ ایسے آئیں گے جو دین اسلام میں ملحق ہوں گے، ان کی کچھ نشانیاں ہوں گی، ولا یخافون لومت لائم، وہ کسی چیز سے ڈریں گے نہیں، عزتا علی الکافرین، یہ اپنی عزت کو کافروں کے سامنے بلند کریں گے، یہ کسی کافر کے ساتھ ڈریں گے نہیں، یہ کفر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور مومنوں کے ساتھ ان کی نرمی ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آیت کس کی فضیلت میں ہے؟ اس وقت رسول خدا نے سلمان کی پیٹھ پہ ہاتھ لگایا، فرمایا یہ اس کی قوم ہوگی جو کسی دشمن سے ڈرے گی نہیں۔ اگر خدا کسی قوم کو باصفت بناتا ہے، اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، وہ صفات آپ کو نظر آتی ہیں، آج اس قوم میں یہ صفات نظر آ رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہوئی تھی۔ ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے، پہلی کلاس سے لے کر انٹر یا میٹرک کر لیں، فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کر لیں، اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ جس معاشرے میں بڑا ہوتا ہے پلتا ہے اسی معاشرے میں اس کو وہ سوچ ملتی ہے۔ جب کربلا کے معاشرے میں آپ کو جناب قاسم نظر آتے ہیں، بھتیجے کی چچا سے اتنی محبت ہے، بھائی 14 سال کا جوان ہے، لیکن تصور موت دیکھیے جناب قاسم کے ذہن میں کیا ہے، کہ چچا پوچھ رہے ہیں قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ وہ جناب قاسم فرماتے چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس کا مطلب قاسم کو موت کے ذائقے کا پتہ ہے، تبھی فرما رہے ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ کس کے نواسے اور کس کی نسل میں سے؟ علی بن ابی طالب کی۔ اور مولا علی کے لیے، علی سے پوچھا گیا مولا آپ کے لیے موت کیسی آئے؟ مولا فرماتے واللہ لابن ابی طالب انسب الموت من الطفل بصدی امی، کہ خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے۔ مثالیں تو دیکھیں، چھوٹے بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ کوئی چیز ارزش نہیں رکھتی، اسے جو بھی دو، دنیا کا بڑے سے بڑا کھلونا بھی دو، لیکن اسے ماں کا دودھ چاہیے ہوتا ہے، ماں کی چھاتی چاہیے ہوتی ہے۔ مولا فرماتے بالکل اسی طرح علی کو بھی موت سے اتنی محبت ہے، تبھی مولا علی یہ کہنے کی قابلیت رکھتے ہیں کہ فستو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ علی کامیاب ہوا، کیونکہ علی اپنے محبوب سے ملا، علی کو ملاقات الہی ملی، علی مقام لقاء اللہ تک پہنچے۔ تو یہی وہ سرشت یہی وہ جذبہ جو اہل بیت علیہم السلام کی نسل میں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے گھر کے اندر تربیت کا ماحول ایسا بنایا تھا جس میں جو بچہ بڑا ہوتا تھا وہ جناب قاسم کی تربیت لیتا تھا اور جناب علی اکبر کی تربیت لیتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو عرب اپنے ایک ایسے معاشرے میں بڑا ہوا، عرب نے انقلاب رسول خدا کو بھلا دیا اور یہی عرب قاتل حسین ابن علی بنا۔ لیکن اسی عرب میں جن کی تربیت مولا علی کر رہے تھے، دیکھیں معاشرہ بڑا، حجر ابن عدی کا نام سب نے سنا ہوگا جن کو امیر شام نے شہید کروایا، اور ایمان کی اس منزل پہ آئے، اس منزل پر آئے جب ان کو ان کے قتل کا کہا گیا تو انہوں نے کہا پہلے میرے بیٹوں کو قتل کرو پھر مجھے قتل کرو۔ کہا کیوں؟ کہا ڈر ہے کہ باپ کی موت کو دیکھ کر بیٹے ڈر نہ جائیں اور ایمان سے ہٹ نہ جائیں۔ مارنا تو تمہیں ہم سب کو ہی ہے، لیکن پہلے میرے جوانوں کو قتل کرو، اس کے بعد، کیونکہ میں بوڑھا ہوں، میرا ارادہ مضبوط ہے لیکن ہو سکتا ہے میرے بیٹے ڈر جائیں۔ لیکن یہی امام کا پیارا صحابی، عاقبت میں خیر ہوا، شہید ہوا، مقام بہت بڑا ہے، لیکن مولا حسن کی جنگ میں جب یہ تھا اس میں بھی انحراف فکری پیدا ہوا۔ امام حسن کو اس نے غلط لقب دیا، یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کے ذلیل کرنے والے امام۔ انحراف فکری اس کے ذہن میں، یعنی ماحول اس زمانے کا کیسا تھا کہ قریب سے قریب ترین صحابی کے وجود میں بھی انحراف پیدا ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں اللہ کا شکر ہدایت مل جاتی تھی کیونکہ ان ٹچ رہتے تھے، اہل بیت کے ساتھ متمسک رہتے تھے، آہستہ آہستہ سمجھاتے تھے یہ مسائل تھے یا وہ مسائل تھے، پھر یہ راہ حق پہ آتے تھے۔ یہی جناب حر کا واقعہ، حر پہلے سے اگر مولا حسین کو امام مانتا تو کیا، یعنی آپ کو پتا ہو کہ امام زمانہ میرے امام ہیں اور آپ پاکستان کی گورنمنٹ کے کوئی سپاہی ہو اور گورنمنٹ بھیجتے جا کر اپنے امام کو روکو گے؟ اگر دل سے تسلیم کیا امام ہے آپ کبھی نہیں جاؤ گے۔ اس کا مطلب حر نے امام حسین کو امام تسلیم نہیں کیا تھا، اس معاشرے میں یہ کیپیسٹی تھی نہیں۔ آج کا جوان جس سے پوچھا جاتا ہے کتنے امام ہے تو کہتا ہے پہلے امام کا نام یہ ہے، دوسرے امام کا نام یہ ہے۔ آج کے جوان سے اگر عقائد کا سوال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے ہاں اہل بیت معصوم ہیں۔ آج کے جوان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں اہل بیت کے پاس علم من اللہ ہے، علم لدنی کے مالک ہیں۔ لیکن اس زمانے میں یہ کیپیسٹی نہیں تھی۔ ایون جناب زہیر مولا سے ملو، مولا دعوت دینے آتے ہیں لیکن نہیں آتا، اس کے بعد اس کو کوئی الہام ہوتا، اس کے بعد امام حسین کے پاس جاتا ہے۔ یہی جناب حر ہیں، امام حسین کا راستہ روکنے آئے ہیں، لیکن بعد میں اس کے دل میں وہ معرفت و ادب پیدا ہوتا ہے کہ امام کے لشکر میں جاتا ہے، پھر اسے یقین ہوتا ہے یہ امام ہے۔ یعنی بوڑھے ہو گئے اس معاشرے میں رہ رہ کر، لیکن اپنے امام وقت کو پہچان نہیں سکے۔ جناب مختار بھی شروع میں امام حسن کی مدد کے لیے نہیں جاتے، آخر میں جب وہ جیل میں جاتے ہیں میسم تمار ان کو ہدایت دلواتے ہیں اور ان کو معرفت امام حسن سے اور معرفت امام حسین سے آشنا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے دل میں نور امامت پیدا ہوتا ہے۔ تو بڑی سے بڑی شخصیات کو آپ دیکھیں گے تاریخ میں، ان کے ایمان میں آپ کو زلزلہ نظر آتا ہے، تزلزل فکری ان کے ایمان میں نظر آتا ہے، کیونکہ اس معاشرے میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی۔ یہی وجود ہے جناب زبیر کہ مولا علی کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، رشتے دار، کزن ہیں، کہ سب سے پہلے جس نے تلوار دفاع علی ابن ابی طالب میں اٹھائی جب یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جاتی ہے، کیونکہ سارے اصحاب آئے تھے اور مولا علی سے مشاورہ کر رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب ابھی کیا کرنا چاہیے، خلافت آپ کا حق ہے، جب حملہ ہوا تو زبیر وہ پہلا شخص ہے جس نے تلوار بلند کی تھی اور مولا کے دفاع میں اٹھا تھا، لیکن کہتے جیسے حملہ کرنا چاہتا تھا اس کی تلوار در پر لگی اور تلوار گر گئی، پھر جناب زبیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جناب ابو ذر وہ ہیں جو زمین پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو مار رہے تھے کہ آج یہ عالم ہمیں دیکھنا پڑا۔ لیکن یہی جناب زبیر جو ایمان کے اس مقام پر ہے کہ اپنی جان کو علی ابن ابی طالب پہ قربان کرنا چاہتا ہے، لیکن جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا۔ یعنی علی کو بطور خلیفہ مان رہے تھے، بطور امام حقیقی تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ کو تمام تر عقائد پلیٹ میں رکھ کر دیے گئے ہیں۔ جب ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کون کون سے مسائل عرب میں تھے۔ کبھی رسول خدا اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں سیدت النساء العالمین، کبھی رسول خدا اپنے نواسوں کے لیے کہتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تمام تر عرب نبی کے حرکات اور سکنات کو دیکھتے تھے، یہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، ان کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے کہ پھر آیت نازل ہوتی ہے سد الابواب اے حبیب، یہ سارے دروازوں کو چنوا دو، بند کروا دو، الا باب علی، صرف علی ابن ابی طالب کا دروازہ کھلا رہا ہے, اب عرب سے برداشت نہیں ہوا. آخر میں نبی و خدا نے علی کا ہاتھ بھی بلند کر کے من کنت مولاہ فاض علی مولا کہہ دیا. ایک 32-33 سال کا جوان ہے اور کہہ دیا یہ تمہارا مولا, یہ تمہارا امام ہے. وہ عرب جاہلی جس کے وجود میں اتنا تعصب تھا, جب یہ سنا اب برداشت نہیں ہوا. کہنے لگے محمد اب یہ برداشت نہیں ہے, تم نے سب کچھ بنو ہاشم کو دے دیا, ہمارے قبیلے کا کیا ہوگا, ہمارے عشیرے کا کیا ہوگا. پھر وہی سوچ اشاعر کی سوچ, گویا رسول خدا ارث کو تقسیم کر رہے تھے کہ کچھ ہمیں بھی دیا جائے کچھ ان کو بھی دیا جائے. کہنے لگے اے محمد تو نے سب کچھ اپنی آل کو دے دیا, داماد کو مولا بنا دیا, بیٹی کو سیدۃ النساء العالمین بنا دیا, اپنے ہی نواسوں کو شباب اہل جنت بنا دیا, سب کے دروازے بند کر دیے اور ایک دروازہ کھلا رکھا کیونکہ علی تمہارا داماد ہے. یہ وہ چیز تھی جس نے رسول خدا کی کمر کو توڑ دیا تھا. بار بار آ کر پوچھتے تھے ام منک او من اللہ. طبری لکھتا ہے کہ مسلمان رسول سے پوچھتے ہیں کیا یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے, او من اللہ, یا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے, کیا یہ تو اپنے داماد کی محبت میں کہہ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے. یہی وہابیت کا عقیدہ ہے کہ پرسنل کام رسول خدا نے اور جتنی باتیں کی وہ اپنی طرف سے نہیں تھیں, وہ اپنی طرف سے تھیں, اور کلام اللہ صرف یہ جو قرآن ہے, یہ جو کتاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہاں پر آیت قرآنی نازل ہوئی, رسول خدا نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. قرآن کی آیت ہے, حدیث نہیں ہے. تم حسد کرتے ہو, جلتے ہو, کس چیز سے؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, جس چیز کو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم, یہ فضل اور کرامت خدا نے کس کو دی ہے؟ صرف آل ابراہیم کو دی ہے. آتینا ہم الکتاب, آل ابراہیم میں کتاب کو نازل کیا. والحکمہ, آل ابراہیم میں خدا نے حکمت کو عطا کیا. وآتیناہم ملکاً عظیماً, یہ وعدہ الہی ہے, اور ہم عظیم حکومت کی ذمہ داری اور مملکت عظیم کی حکمرانی بھی کس کو دیں گے؟ آل ابراہیم کو دیں گے. اس آیت سے کوئی بھی اہل سنت انکار کر نہیں سکتا. تبھی کہتے ہیں کہ ظہور امام زمانہ ہوگا اور حکومت کس کو ملے گی؟ امام زمانہ کو. کس کی نسل سے ہیں؟ جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں. تو جب آخری نسل سے امام مہدی کو حکومت مل سکتی ہے تو ان کے بابا علی کو حکومت کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ فضل الہی ہے. اللہ کی آواز آتی ہے میری مرضی, میں جسے چاہوں دوں. یہی وہ حسد تھا جو بنی اسرائیل کرتے تھے. فرمایا ساری چیزیں یعقوب کے اولاد کو مل رہی ہے, یہ ابراہیم کے بچے تھے, یوسف کے بچوں کو مل رہی ہے. پھر قرآن کہتا ہے میں نے تالوت کو نبی بنایا جو آل ابراہیم سے نہیں تھا. پھر قوم اعتراض کرنے لگی تو نے تالوت کو کیوں بنایا ہے, یہ تو آل ابراہیم میں سے نہیں ہے. تو فرمایا جو اعتراض کرنے والے وہ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ان کے وجود میں حسد ہے. کس سے حسد ہے؟ آل ابراہیم سے حسد ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. بہت سارے عرب کے اشیروں کو آپ پڑھیں گے, ان کی بہت ساری عادتیں. مثلا عرب کہ جو اشیرہ ہوتا تھا اس کا اپنا اپنا علم ہوتا تھا, ہر اشیرے کے علم کا رنگ الگ ہوتا تھا. تبھی آپ کو کربلا میں یہ چیز جب اس کو پڑھیں گے تاریخ عرب کو تو سمجھ آئے گا کہ جب جناب عباس علمدار کا علم ابن زیاد کی دربار میں گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کا علم ہے, کس نے اس کو اٹھایا تھا؟ کہا یہ عباس کا علم ہے جو حسین کے علم بردار تھے, یعنی بنو ہاشم کا علم تھا. یہ ہر عشیرہ اپنا علم رکھتا تھا, ہر قبیلہ اپنا علم رکھتا تھا. علم کی حیثیت کیا تھی قبیلے میں؟ یعنی علم اگر کسی قبیلے کا گر گیا سمجھو اس قبیلے کی کمر ٹوٹ جاتی تھی. تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب حضرت عباس کا علم گرتا ہے تو امام حسین فرماتے ہیں عباس آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی, مطلب وہ قبیلہ ختم ہو گیا, مطلب وہ قبیلہ ہار گیا. دشمن خوشیاں مناتا تھا اگر کسی قبیلے کا علم گر جاتا تھا. تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بیویوں نے علم کے گرنے کے بعد اتنا گریہ کیوں کیا, بچیوں نے علم کے گرنے کے بعد. جب مصائب میں سنتے ہیں کہ نگاہیں علم پر تھی, یعنی جب تک علم کھڑا ہے تو قبیلہ گویا کھڑا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے پورا علم سالم نظر آتا ہے, لیکن علم کی کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پہ پورے علم پہ تیر لگے تھے، ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ تیر نہیں تھا. کہ یہاں پہ تیر کیوں نہیں لگے؟ فرمایا یہاں پہ کیونکہ غازی عباس کے ہاتھ تھے. علم کی جس جگہ پہ ہاتھ تھا وہاں پہ کوئی تیر نہیں تھا. تو یہ چیزیں آپ کو میں نے کل زیارت عاشورہ کا حوالہ دیا تھا کہ عرب کے ناجائز نکاح جب آپ پڑھیں گے، سات قسم کے نکاح ہیں عربوں میں، جو ممبر سے بیان کرنے کی ان کی طاقت نہیں ہے کہ ممبر سے یہ چیزیں بیان کریں، لیکن طبری پڑھیے، زمخشری پڑھیے تو آپ کو سمجھ آئے گا. یہی تاریخ اسلام کا ایک بڑا شخص ہے کہ جس کے دعوے دار اور باپ ہونے کے دعوے دار چار لوگ ہیں، جن کو طبری بزرگوار کہتا ہے کہ فلاں صاحب کے چار بزرگوار دعوے دار تھے. یہ عرب میں برا نہیں تھا، یہ اس کو برا نہیں مانتے تھے. جس طرح ایک چیز فسق و فجور کسی معاشرے میں برا ہو جاتا ہے، میں آپ کو محسوس کر کے مثال دلواؤں، بھائی 20 سال پہلے جو اقدار تھے کیا آج وہ اپنی جگہ پہ ہیں؟ 20 سال پہلے جس کو برا سمجھا جاتا تھا کیا آج اس کو برا سمجھا جا رہا ہے؟ اپنی شادیوں میں دیکھیے، اپنے پہناؤ میں دیکھیے. اچھا سادہ سی مثال دے دوں، 20 سال پہلے یا آج سے 30 سال پہلے کوئی جوان پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے آتا، آپ کیا کہتے اس کو؟ کہتے ہیں پاگل ہو گیا یا غریب ہے، کپڑے نہیں ہیں کہ سلوائے. لیکن آج جوان پھٹی پینٹ پہنے آپ کے لیے نارمل ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ فیشن ہو گیا. جب گناہ فیشن ہو جائے، جب گناہ رسوم میں آ جائے، جب گناہ کلچر کا حصہ بن جائے، جب آج کا شیعہ جوان، علی والا جوان یہ کہ مولانا شادی میں جب تک میوزک نہ ہو تو شادی کیسی؟ وہ تو ادا ہوئی. ایک مومن کہتا ہے میں نے شادی کروائی اور شادی میں کوئی میوزک نہیں رکھا، کوئی گانا بجانا نہیں رکھا. تو دوست شادی میں شرکت کے لیے آئے، کو نہیں تو نے آج شادی میں تو نہیں بولا، لگتا ہے تو نے مجلس میں بلایا ہے. کیا مجلس کوئی بری چیز ہے؟ تو جب ہماری ثقافتیں، ہماری رسوم بدل جائیں، اہل بیت کرنے کیا؟ انہی رسومات جاہلی کو ختم کرنے آئے کہ زندگی اس طرز و طریقے سے گزارو جو طریقہ پروردگار عالم کو پسند ہے. اگر اس طریقے سے نہیں گزارو گے، خسران دنیا و آخرت ہے، یعنی تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. وہ کون سا جوان ہے، وہ کون سا بزرگ ہے جس اپنے موت کا یقین نہ ہو؟ تو ایک ہی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو بنا سکتا ہے، وہ عقیدہ موت ہے، وہ حیات ابدی کا عقیدہ ہے. لیکن اگر زندگی اسی دنیا پہ ٹکی رہے گی اور ابدی زندگی ہم نے اس دنیا کو سمجھا، تو فرمائے وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سوچنا چاہیے تمام تر مسلمانوں کو کہ یہ فضیلتیں اہل بیت علیہم السلام کے لیے کیوں تھیں. سب کے دروازے بند، باب علی کھولا گیا، نبی نے کس طرح رسومات عرب کو توڑا. جناب زید کا واقعہ میں سنا چکا تھا کہ عرب میں منع تھا کہ جس بچے کو پالا تھا وہ بچہ اپنا بیٹا کہلاتا تھا. تبھی یہ بحث و مناظرہ کھلا کہ رسول خدا کی ایک بیٹی تھیں یا چار بیٹیاں تھیں، تو ان کا قصور نہیں ہے، وہ اسی رسم جاہلیت پہ چل رہے ہیں. وہ تین بیٹیاں جناب رسول خدا کی جو بیوی تھیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی بہن، ان کی بہن کی تھیں. اب بچپن سے پالا تھا، عرب یہی کہتا تھا یہ بیٹیاں ہیں. جناب زید کا نام کھل کے کیوں آیا؟ کیونکہ اس میں واحد صحابی ہے جس کا عدل اعلان قرآن میں ذکر ہے. اور کیوں خدا یہ کروانا چاہتا تھا؟ کیونکہ اگر زید کی نسل بھی بڑھتی، سب کہتے یہ بھی کیا ہے؟ آل رسول ہے. جو پالیاں ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ آل رسول ہیں. بھائی اتنی بیویاں ہوں کسی شخص کی، لیکن خدا نسل صرف فاطمہ الزہرا سے بڑھائے ہیں. کہیں تو خدا تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہے، کہیں تو خدا تمہیں نشانیاں دینا چاہتا ہے. اب یہ اسی کے لیے جو سوچے اور سمجھے. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو سویا ہوا ہے، اسے تو آپ اٹھا سکتے ہو، لیکن ایک وہ ہے جس نے خود کو سلایا ہوا ہے، جھوٹی کا آنکھیں بند کر کے نیند میں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ نہیں سلا سکتے. اگر مسلمان جھوٹی کی نیند میں سو رہے ہیں تو ان کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی خود کو بیدار کرنا چاہے، واقعاً بیدار کرنا چاہے، اس عقل کے ذریعے سے، اس فکر کے ذریعے سے، اے انسان ہم نے تجھے دو عقول دیں، ایک عقل باطنی ہے، ایک وحی الہی ہے جو وحی باطنی ہے اسے عقل کہا جاتا ہے. جس علماء فرماتے دو ہدایت کے ذریعے خدا نے دیے, ایک ذریعہ باطنی ہے جسے ہم عقل کہتے ہیں جو آپ کے وجود میں ہے, ایک عقل خارجی ہے, ایک عقل باطنی جو تمہارے اندر ہے, یہی فہم, یہی شعور جو تمہارے وجود میں ہے, یہی سوچنے کی طاقت, یہی اختیار کی طاقت جو خدا نے تمہیں دی, یہ عقل باطنی ہے. ایک عقل خارجی باہر ایکسٹرنل عقل خدا نے تمہیں عطا کی جسے وحی الہی کہا جاتا ہے, جسے قرآن کہا جاتا ہے. جب ان دونوں چیزوں کو ملاؤ گے تو انشاءاللہ پروردگار عالم انسان کی ہدایت کا سبب بنا دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. یہ تو ایک حصہ تھا تاریخ اسلام کا, جس کو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تاریخ پڑھیں, اس کو اسٹڈی کریں. لیکن اب شیعان اسلام کو کیا کرنا چاہیے؟ مقصد حیات انسان یہ تھا کہ اس کائنات میں ابھی تک ہم جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ظہور امام زمانہ ہے کہ مولا آ جائیں, ایک حکومت کو بنائیں. اچھا, مومن صرف یہ سوچتا ہے کہ مولا آئیں, کبھی یہ نہیں سوچا مولا آئیں گے تو کریں گے کیا. اب سیدھی بات ہے, اگر میں کسی کو اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کچھ تیاری تو کروں گا. آپ کے مولانا کل دوپہر کا کھانا ہمارے گھر پر ہے اور آپ صرف یہی کہتے رہے ہیں مولانا آئیے ہماری دعوت ہے, مولانا آئیے ہماری دعوت ہے, میں نے آپ کی دعوت ایکسیپٹ بھی کر لی اور پھر بھی آپ کہہ رہے مولانا آئیے. اور اگر میں آ گیا اور پوچھوں کہ آپ نے تیاری کیا کہ مولانا ابھی تک کھانا بھی نہیں بنا, گھر کو صفا بھی نہیں کیا, جہاں پہ مولانا کو بیٹھنا تھا وہاں پر بھی گندگی ہو, وہاں پر بھی نجاست ہو. تو امام کو اگر مومن غیبت کبریٰ میں بلانا چاہتا ہے تو امام کے دو طرح کے ظہور ہیں, ایک ظہور عام ہے, ایک ظہور خاص ہے. ظہور عام تو تب ہوگا جب مولا کا ظہور ہوگا. ظہور عام میں سب لوگ دیکھیں گے, جیسے رحمت خاصہ الہی ہوتی ہے اور رحمت عام الہی ہوتی ہے. رحمت عام الہی یہ ہے کہ جب خدا بارش برساتا ہے تو ہر کسی پہ برساتا ہے. یہی لفظ رحمان و رحیم, رحمت عام اور رحمت خاص کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں. جب خدا رزق دیتا ہے, جب ہوا چلاتا ہے, جب آکسیجن دیتا ہے, جب زمین سے لوگوں کو سبزیاں اور پھل و پودے دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ زمین مسلم کی ہے یا زمین کافر کی ہے, جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا ہی دیتا ہے. جب خدا بارش برساتا ہے تو بارش کے قطرات یہ دیکھ کر نازل نہیں ہوتے یہ علی والے کا گھر ہے یا علی کے دشمن کا گھر ہے, یہ خدا والے کا گھر ہے یا اللہ کے دشمن کا گھر ہے. وہ بارش سب کے گھروں پہ نازل ہوتی ہے. یہ ہے رحمت عام, ایک ہے رحمت خاص. رحمت خاص یہ ہے کہ مجلس میں خدا نے ہر کسی کو نہیں بلایا. کربلا ہر کسی کو نہیں بلاتا, حج پہ ہر کسی کو نہیں بلاتا, نمازی ہر کوئی نہیں بنتا, علی والا ہر کوئی نہیں بنتا, محبت حقیقیہ لبائد ہر کسی کے دل میں نہیں جاتی, اسلام کو ہر کوئی قبول نہیں کرتا. یہ رحمت خاص سے الہی ہے جو بعض بندوں پر لطف و کرم کرتا. یعنی یہی توبہ, عجیب امام کا فرمان ہے, فرمائے جب تک خدا توفیق توبہ نہ دے تو بندہ توبہ بھی نہ کرے. یعنی گناہ بھی ہم کریں اور توبہ کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ پروردگار عالم. یہی جملہ تاریخ میں, کیونکہ اہل بیت کا وطیرہ تھا, کہتے تھے جو کچھ ہم سے پوچھنا ہے پوچھو, تو اس شخص نے ایسا سوال ڈھونڈا کہ شاید میرا چوتھا امام جواب نہ دے سکے. امام کے پاس آیا اور سوال واقعی سخت تھا. کہا کہ مولا کیا خدا رحیم ہے؟ کہاں کریم ہے؟ کہاں طواب ہے؟ ہاں غفار ہے؟ ہاں. کہا مولا خدا کتنا رحیم ہے, یعنی کتنی بخشش کرنے والا ہے؟ ایک برداشت ہوتی ہے نا ہر انسان کی. آپ کہیں میں کبھی غصہ نہیں کرتا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ کی برداشت کتنی ہے؟ کوئی آپ کو دھکا دے پھر بھی برداشت کر لیں گے آپ کے, ہاں. کوئی گالی دے دے پھر بھی ہاں. تو یہ امام سے پوچھنا چاہتا تھا خدا کیا رحم ہے, کتنا وسیع کتنا ہے. تو امام نے کہا بہت وسیع ہے. کہا مولا گناہ کتنے بھی ہوں؟ کہا کتنے بھی ہوں. کہا زمین سے؟ کہا زمین سے ہی بڑا ہو. آسمانوں سے؟ آسمان سے بڑا ہو. کائنات سے؟ کائنات سے بڑا ہو. تو امام نے کہا تم ایک جواب دے کے راحت دے دوں کہ جتنا اس کا وجود بڑا ہے اتنی ہی اس کی رحمت بڑی ہے. اب تو اندازہ لگا کہ وہ کتنا ہے, تو سوال ہی ختم ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا, اب آخری سوال ہے, کیا خدا اتنا رحیم ہے کہ اپنے وجود سے بڑا کہا؟ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو کا کتنا بھی بڑا گنہگار. اب اس نے کہا مولا کیا خدا یزید کو بخش سکتا ہے؟ سوال تھا اپنی جگہ پہ ویلڈ. مولا کیا خدا شمر کو بخش لے گا؟ اب ایک مرتبہ مولا کہہ چکے کو اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے، اب ایک مرتبہ سوال ہے مولا اگر نہیں کہتے تو کہ مولا یہ تو جواب ہی متضاد ہے، ایک مرتبہ آپ کہیں اتنا رحیم و کریم ہے اور آج آپ کہیں خدا یزید کو نہیں بخشے گا، خدا شمر کو نہیں بخشے گا. امام نے بڑی تسلی سے کہا ہاں اگر وہ بخشنے پر آئے تو یزید کو بخش دے، اگر وہ بخشنے پر آئے تو شمر کو بخش دے. اب شیعہ تھا جلال میں آیا کہ مولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جس نے میرے آقا کو شہید کیا، جس نے اتنے ظلم ڈھائے، جن کے اوپر زیارتیں عاشورہ میں اور مختلف زیارتوں میں اتنی لعنتیں، دن بھر ہم لعنتیں کرتے رہتے ہیں اور قیامت میں خدا ان کو بخش دے گا، مولا یہ تو منظور، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا سن اگلا جملہ بھی سن، فرمایا خدا اسے بخشتا ہے جو توبہ کرتا ہے، بغیر توبہ کے کسی کی بخشش نہیں ہوتی، اور توبہ وہی کرتا ہے جسے وہ توفیق دیتا ہے. ان کو توفیق ملے گی نہیں تو بخشش کہاں سے ملے گی؟ یہ بھی اصل ہے توفیق، وہ جسے توفیق دیتا ہے. یہی وہ کردار سازی تھی جس کے لیے اہل بیت اس کائنات میں آئے، ایسے نہیں آئے کہ ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کربلا میں 200 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو امام حسین کو امام مانے، کہہ چکا اور بھی امام نہیں مانتا تھا، زہیر بھی امام نہیں مانتا تھا، اگر مانتے تو پہلے ہی مولا کے پاس پہنچتے. امام بمعنی عقیدتی، بمعنی کلامی، جس طرح آپ کہتے ہیں منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے منصوص ہے، وہ کہتے تھے آل رسول ہیں، ان کا احترام واجب ہے، نبی نے یہ فرمایا ان کے احترام میں. لیکن امام بطور حقیقی جو آپ جس طرح عقیدہ رکھتے نہیں مانتے تھے، پھر جب مولا کے قریب گئے تو عقیدہ بنا. لیکن اچانک چوتھے امام کا زمانہ آتا ہے، اتنا فاصلہ نہیں ہے، پانچویں امام کا زمانہ آتا ہے، چھٹے امام. اب چھٹے امام کے 20,000 شاگرد ہیں، اور شاگردوں کی محبت یہ ہے کہ جو امام کے درس میں جائے گا اسے پیسے لیے جاتے تھے، اور جو فلاں صاحب کے درس میں جاتا تھا اسے پیسے دیے جاتے تھے. پھر بتا رہا ہوں، یہ عقل معاش یعنی پیسے کے ذریعے سے خریدا جا رہا ہے، پیسے کے ذریعے سے اپنے مکتب کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، جس طرح آج پیٹرول کے پیسوں سے اپنے مکتب کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ڈالر کے ذریعے سے اپنے مکتب کو بڑھا رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پے ملا، پیسوں کے ذریعے سے جو دین اور مکتب کو پھیلا رہا ہے. یہ حکومتوں کا کام تھا اس زمانے میں بھی، اگر اہل بیت کا مقابلہ کرنا تھا پیسے دیے جاتے تھے، لوگوں کو پے کیا جاتا تھا. لیکن شاگرد بھی ہوشیار تھے، یہاں جاتے تھے پیسے لیتے تھے اور امام کے درس میں جا کے پیسے ان کو دے دیتے تھے، یعنی یہاں کا امام کا درس اس طرح یہ سنتے تھے. اچھا 20,000 شاگرد کربلا میں 200 بھی نہیں ہیں، اور چھٹے امام کا زمانہ آتا ہے 20,000 شاگرد. یہ تھے کون؟ تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے زیادہ غلام جس نے خریدے وہ امام سجاد تھے. عجیب تاریخ ہے، اوراق میں یہ باتیں سب تھیں. فرمایا جس نے سب سے زیادہ غلام خریدے وہ امام سجاد، اور جس نے سب سے زیادہ غلام آزاد کیے وہ بھی امام سجاد. فرمایا 20,000 کے قریب امام سجاد نے غلاموں کو آزاد کیا. یہ وہی غلام تھے جو آزاد شدہ تھے پھر جا کر چھٹے امام کے شاگرد بن گئے، یعنی احسان کرتے تھے مولا. اور غلام بھی کیسے غلام، ایک شخص کہتا ہے مدینے میں بارش برسنا بند ہو گئی، کئی دن گزر گئے لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسا، لوگ پیاس میں اور تشنگی میں اور قحطی میں آ گئے اور دعائیں کرنے لگے. کسی نے کہا آؤ صحرا میں چلتے ہیں اور 3 دن دعائیں کرتے ہیں، استسقاء دعا پڑھتے ہیں، خدا شاید بارش کو برسا دے. لیکن پڑھتے رہے بارش نہیں برسی. کہتنے میں لوگ رونے لگے، اے خدا تمہاری رحمت کو کیا ہوا، اے خدا اپنی رحمت کو کیوں نہیں برساتا. یہ شخص کہتا ہے میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک کالا حبشی غلام تھا جس نے لوگوں کے گریے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بہ آئے. یہ کسی کنارے پر گیا، نگاہ کو رحمت الہی کی طرف بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا اس غلام کے آنسوؤں کو دیکھ اور لوگوں پر بارش برسا دے. کہ بس غلام کا کہنا تھا، بادلوں نے تیزی سے آنا شروع کر دیا اور بارش نے برسنا شروع کر دیا. کہ میں پریشان ہو گیا کہ حبشی غلام ہے لیکن اتنا صاحب کرامت ہے، لوگ خوش ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے، کہا میں نے تو دیکھ لیا یہ غلام تھا جس کی دعا میں اتنا اثر تھا اور اس کی دعا قبول ہوئی ہے. میں نے اس غلام کا پیچھا کیا کہ غلام جاتا کہاں ہے, پیچھا کرتا گیا کرتا گیا, ایک مرتبہ دیکھا یہ زین العابدین کے گھر کے اندر داخل ہوا, میرے آقا کے گھر میں داخل ہوا, میرے مولا کے گھر میں داخل ہوا. اس نے تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک دی, امام نے دروازہ کھولا کہا مولا آپ کے گھر میں ایک حبشی غلام آیا. امام نے کہا میرے بہت غلام ہیں, اگر ہو سکے میں اس غلام کو آپ سے خریدنا چاہتا ہوں. امام نے کہا اگر وہ آنا چاہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر میں آتا ہے کہ کون سا غلام ہے, اس نے غلاموں کو دیکھا کہا مولا یہ غلام ہے. امام نے کہا اسے لینا, کیونکہ جتنی قیمت کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں, جو کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. امام نے کہا اس کو لینا کیوں چاہتا ہے, کہ میں نے دیکھ لیا تھا جب بارش نہیں برس رہی تھی اسی غلام نے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو قبول کر دیا. امام کہتے ہیں اگر لینا چاہتے ہو تو میں آزاد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. کہ اتنا غلام کو سننا تھا, اس نے نگاہ آسمان کی طرف پھر بلند کی کہ خدا میں ریاکاری کرنا نہیں چاہتا تھا. یہ ریاکاری کی بلا کہ مالدار میں بھی ریاکاری کی نشانیاں ہیں اور آج کل متقیوں میں بھی ریاکاری کی نشانیاں ہیں. کوئی اپنی تقویٰ کو ریا کا باعث بناتا ہے, کوئی اپنی شاعری کو ریا کا باعث بناتا ہے, کوئی اپنے مال اور اچھے کاموں کو ریاکاری کے لیے چوز کرتا ہے. اس نے کہا خدا میں دکھانا نہیں چاہتا تھا, میں نے لوگوں کا گریہ دیکھا, میں نے لوگوں کا تڑپنا اور بلبنا دیکھا, اسی لیے میں نے دعا کی تھی تو بارش برسا دے. اور کہنے لگا خدا اب زندگی کس کام کی. کہ چوتھے امام بھی کہہ رہے ہیں کہ میری دربار سے چلا جا, خدایا میری موت کو قریب کر دے. کہ اتنا کہنا تھا وہیں سے اس کی روح نکلی اور وہیں پہ وہ غلام گر گیا. یہ کرامات ہیں مولا زین العابدین کے غلاموں کی, تو تصور کرو خود زین العابدین کی شخصیت کیا ہوگی, خود امام سجاد کا مرتبہ کیا ہوگا. تو میں کل بھی کہہ چکا یہ القاب ہم نے نہیں دیے, یہ القاب لوگوں نے دیے, کسی کو زین العابدین, کسی کو باقر العلوم. یہ القاب تھے جو اماموں کو لوگوں نے دیے, یعنی عوام میں یہ کردار حاصل کیا. لیکن پھر اسی بات پہ آتے ہیں, مقصد حیات کیا ہے, اہل بیت ہم سے کروانا کیا چاہتے ہیں. فرمایا وہ طرز زندگی, وہ ساختار اور وہ بناوٹ جو اللہ پسند کرتا ہے, اسی ساختار میں اگر مومن رہے تو یہ علی والا کہلائے گا. مقصد حیات اہل بیت یہ تھا, اس کائنات میں ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو حکومت الہی ہو, اس حکومت میں ایسے جوان پیدا ہوں, ایسی خواتین پیدا ہوں جو کردار علوی رکھیں. یعنی ایک قبیلہ اور عشیرہ اہل بیت کا آپ دیکھیں بنو ہاشم, اسی بنو ہاشم سے مسلسل ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اتنے امام زادے آپ کو ایران میں ملیں گے, اتنے امام زادے عراق میں ملیں گے, اتنے شہدا ان کی سیرت پر چلنے والے ملیں گے. کیوں ایران میں خمینی پیدا ہوتے ہیں, کیوں ایران میں آیت اللہ بہجت پیدا ہوتے ہیں, کیوں تمام تک ابھی سوچا آپ نے, اتنے مراجع, اتنے علماء, اتنے عرفاء, اتنے صاحب کرامت علماء صرف ایران میں کیوں ہیں؟ یقیناً کچھ اس سرزمین میں ہے, وہاں کی تربیت میں کچھ ایسی چیز ہے, وہاں کے کلچر میں کوئی ایسی چیز ہے. ہاں برے لوگ بھی آپ کو ملیں گے, بدکار بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گے, لیکن آپ کو اچھی شخصیات بھی ملیں گی جن کا نظیر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. خمینی جیسی شخصیات آپ کو ملیں گی, یقیناً اس مہد میں, اس تربیت میں کچھ ایسا ہے. انہوں نے ایک تصور کو لیا, وہی تصور امام خمینی, ولایت فقیہ کا تصور, کہ کائنات میں حکومت الہی کو قائم کیا جائے. یہ حکومت ایک تسلسل کا نام ہے, جب تک ہم تسلسل کو برقرار نہیں رکھتے. میں سادہ مثالیں دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا 70% شیعہ تو تقلید نہیں کرتا, یعنی ہاف شیعہ ہے. جس طرح پاکستان کے مسلمانوں کا ایمان ہاف ہے, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے, صفائی تو ہے ہی نہیں, تو آدھا ایمان تو گیا, باقی بچا آدھا ایمان. اب آدھے ایمان میں عمل بھی ہے, صداقت بھی ہے, سچائی بھی ہے, حقوق العباد بھی ہے, حقوق اللہ بھی ہے. اب اس کو بھی نکالیے تو کتنا پرسنٹیج بچ جاتا ہے, وہ آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. یہ تو ان کی بات ہے. عالم تشیع میں آئیے, ہمارے یہاں لوگوں کو تصورات کو صحیح سمجھایا نہیں گیا. یعنی میں ڈائریکٹ ممبر پر آ کر کہنے لگوں جو تقلید نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں ہے, یعنی وہی میں کام کر رہا ہوں جو ممبر سے صدیوں سے خطیب سنیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, کہ تمہارے بڑے ایسے تنزیہ گفتگو اور نعرے بازی اور صرف مجمع واہ واہ کرے. یعنی اپنے عقیدے کی تعریف کر کے ہم خود ہی خوش ہو رہے ہیں. یعنی آپ مجمع میں بیٹھے ہیں, میں آپ کے باپ کی تعریف کرے جا رہا ہوں, میں آپ کے خاندان کی تعریفیں کرے جا رہا ہوں, میں آپ کی زبان اور لسانیت کی تعریفیں کرے جا رہا ہوں, بھائی آپ تو خوشی ہوں گے نا. جس چیز کا تعلق, یہ بھی عقیدے کی تعریف کرنا, یہ بھی حب ذات کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے اپنا عقیدہ سن کے بہت خوشی ہوتی ہے اور دوسرے کے عقیدے کو برا بھلا کہا جائے مجھے اس پہ بھی خوشی ہوتی ہے. اور یہی حال وہابیوں میں ہے, وہاں پہ کوئی شیعہ کو کافر کہہ دے, برا بھلا کہہ دے, وہ خوش ہوتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں کہ آپ نے آج شیعوں کو برا بھلا کہہ دیا. جب تک ہم اس سوچ سے نکلیں گے نہیں, 70% شیعہ اب وہ مجتہدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یہاں والے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بھائی ایک مسئلہ ہے, مثلا تقلید کا, تقلید واقعا واجب بھی ہے کہ نہیں, کرنی بھی چاہیے کہ نہیں, ایک سوال, ایک بگ کوئسچن ہے. لوگوں کو سمجھاؤ, ان کو اجازت دو وہ آئیں تم سے پوچھیں کہ تقلید ہوتی کیا ہے. پن آؤٹ اور پوائنٹ آؤٹ مت کرو کہ تم نہیں کرتے تو تم شیعہ نہیں ہو. جب ایک انسان کے ذہن میں صحیح مٹیریل ہے ہی نہیں, اس نے سمجھا ہی نہیں. یہی کام اگر رسول 13 سال محنت کرنے کے بعد 60 لوگوں کو مسلمان بنایا, اگر پہلے ہی دن استقامت نہ دکھاتے. کل کی تقریر جو رہبر معظم نے کی, یہی دو جملے تھے, فرمایا ایک جذبہ ایمانی شہداء میں تھا شہید قاسم سلیمانی میں, دوسری صفت استقامت تھی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں جذبہ ایمانی استقامت نہیں ہوتی, دو دن کے لیے جیل چلا جائے, دو مسائل آ جائیں, دو پریشانی آ جائیں, اکنامیکل کرائسس آ جائیں, یہ دین کو چھوڑ دیتا ہے, استقامت نہیں ہے. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ عباس کے بازو کٹ جائیں لیکن حسین میں استقامت آئے, علی اصغر کا گلا کٹ جائے پر حسین میں استقامت آئے. ہم نے کب استقامت دکھائی؟ ایرانی قوم نے استقامت دکھائی ہے. 30 ایئرز سے اکنامیکلی کرائسس ہے. جس ملک کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سیکنڈ لیول پہ گیس ہے, جس ملک کے پاس سب سے زیادہ پیٹرول ہے, کوئی خریدنے والا نہیں ہے, اپنے خرچے پر پاکستان کے بارڈر تک گیس پائپ لائن بچھاتے ہیں, اپنے خرچے پر ملینز آف ڈالر خرچہ کرتے ہیں, ہم لے نہیں رہے. اتنے سینکشن اس ملک پہ ہوں لیکن اس نے استقامت دکھائی ہے. پاکستان میں اگر کلچرل حملے ہوتے جتنے ایران پہ ہو رہے ہیں, یعنی کل میں مجلس پڑھ کے گیا, آج دوسری مجلس پڑھا, 24 گھنٹے گزرے, ان 24 گھنٹوں میں تقریباً 2500 گھنٹے ایران پر کلچرل حملہ ہوتا ہے. 2500 گھنٹے بچوں کے لیے الگ کارٹون بناتے ہیں, جوانوں کے لیے الگ فلمیں بناتے ہیں, خواتین کے لیے الگ فلمیں بناتے ہیں. اردو میں کتنے چینل ہیں جو دوسروں نے آپ کے لیے بنائے؟ ایک یہودی ہے جس نے 21 چینل صرف ایرانیوں کے لیے بنائے, اور وہ اپنی خود تقریروں میں کہتا ہے میرا مقصد ہی ہے کہ میں ایران کا فیملی سسٹم تباہ کر دوں, برباد کر دوں. اور تباہ ہو گیا ان کا, کافی برباد ہو گیا ان کا فیملی سسٹم, کیونکہ میڈیا کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کی اپنی حکومت کتنا خرچہ کرتی ہے؟ پاکستان ایک پی ٹی وی کو ہینڈل نہیں کر سکتا, ایرانی حکومت 22 چینل خود بناتی ہے اپنے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے, جوانوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے, مذہب دین والوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے, قرآن جن کو پڑھنا ہے ان کے لیے الگ چینل بناتی ہے. انویسٹ کرنے وہ اپنے لوگوں پر, سامنے ایک دشمن آئے جو 2500 گھنٹے کلچرل حملہ ہو رہا ہے آپ پر, لیکن ہم تو مفت میں کہتے ہیں آؤ ہم پر حملہ کرو. ہمارا سینسر بورڈ سینسر نہیں کرتا, ڈراموں میں شراب کا پلانا دکھایا جاتا ہے, گانے دکھائے جاتے ہیں, بے حیائیاں دکھائی جاتی ہیں, نامشروع ناجائز تعلقات دکھائے جاتے ہیں. جب آپ کی بیٹی, جب آپ کا بیٹا ایک چیز کو نارمل حالت میں دیکھے گا, ایک جملہ یاد رکھیے, کہتے ہیں نقل کفر, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نقل کرنا حرام ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ محرمات میں زنا کا ہونا, ایک محرم رشتہ ہے ان میں زنا کا رشتہ واقعی ہو جائے, یہ نقل کرنا حرام ہے. کہ آپ کہیں فلاں جگہ پہ یہ گناہ واقع ہوا, اس کو نقل کرنا حرام ہے, کیونکہ جب آپ گناہ کو نقل کرتے ہیں تو قبح گناہ ختم ہو جاتا ہے. آج کا جوان کیا فخر سے دوسرے جوان کو نہیں کہتا میرے اتنے نامحرموں سے تعلقات ہیں؟ آج کی زبان میں کہیں میری اتنی گرل فرینڈس ہیں؟ فخر سے کہتا ہے, شرم نہیں کرتا. آج گانا سنتے ہوئے, کوئی بے حیائی اور چیز سنتے ہوئے آپ فخر کرتا ہے, اس میں حیا نہیں, قبح گناہ نہیں ہے. شادیوں میں گانے بجتے رہتے ہیں. وہ امام موسیٰ کاظم جو اتنے سال زندان میں رہے, 14 سال, ایک رات راحت کی ملتی ہے, ایک رات. مومن گھر لے جاتا ہے, امام فرماتے ہیں مجھے دوسرے دن زندان میں لے جا. کمولا کیوں؟ فرمایا تمہارے ساتھ والے گھر میں ناچ ہو رہا ہے, ڈانس ہو رہی ہے, کنیزیں ناچ رہی ہیں, گانے کی آواز آ رہی ہے, رقص کی آوازیں آ رہی ہیں. مجھے زندان راحت محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اطاعت الہی ہے. مجھے اس جگہ پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے. جب ہم اللہ کی نا, اسے کہتے ہیں غیرت دینی, یہ تیسری صفت تھی اس شہید میں جسے ہم کہتے ہیں غیرت دینی, جذبہ الہی, استقامت اور غیرت دینی. جب تک ہم غیور نہیں بنیں گے, غیرت دینی الگ مسئلہ ہے, ماں بہن پہ غیرت آنا الگ مسئلہ ہے, بیٹے کی تربیت میں غیرت آنا یہ الگ مسئلہ ہے, اور یہ تو مجتہدین رحمۃ اللہ مبشر کاشانی فرماتے ہر پڑھنے والے کی شرعی وظیفہ ہے. شرعی وظیفہ کیا؟ آپ ایک بستی سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہاں کوئی مولانا نہیں ہے, لوگوں کو نماز نہیں آتی, مسلم ہیں نماز نہیں آتی. شرعی وظیفہ اس مولانا کا رک جائے, ان کو نماز سکھائے, ان کو نماز پڑھائے, یا کسی مولانا کو وہاں پہ فراہم کرے. جب ممبر پر پڑھنے والا آتا ہے, سن لے تمام تر خطیب یہ باتیں, جب پڑھنے والا ممبر پر آتا ہے وہ 100% شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جتنے لوگ مجھے مجمع سن رہا ہے یہ سارے نمازی ہیں. وہ 100% شوری کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام تر پابند صلات ہیں, سوم ہیں, یہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے, ان میں سے کوئی بھی زنا میں مبتلا نہیں ہے, ان میں سے کوئی نشے میں مبتلا نہیں ہے, یہ سارے کے سارے مثلا داڑھی رکھتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں یا خونس دیتے ہیں. ہے کسی کو 100% شورٹی؟ جب پڑھنے والے کو یہ شورٹی نہیں ہے, اس پر واجب ہے, وظیفہ شرعی ہے اپنی تقریر میں ان چیزوں کو بتائے. اگر نہیں بتائے قیامت میں اس کا حساب لیا جائے گا, قیامت میں وہ ذمہ دار ہے. ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ لوگوں پر یہ عذاب ہوگا, لیکن وہ عذاب پڑھیے جو پڑھنے والے دین خدا کا علم حاصل کرنے والے آتے ہیں اور باتوں کو پڑھتے ہیں, ان کا عذاب پڑھیے. رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رسول خدا کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی, ہمیشہ. کسی نے پوچھا رسول کریم سے, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر میں پھر بھی کسی پر احسان کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ نبی نے کہا مسکرا دیا کرو, یہ آخری احسان ہے. کم از کم اپنی پازیٹیوٹی سے گھر جاؤ, بیوی سے بچوں سے بات کرو, لبوں پہ مسکراہٹ ہو. لیکن فرمایا جب سے رسول خدا کی مسکراہٹ چھپ گئی اور ہم نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا, تو پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ کل میں نے خواب دیکھا ہے, میرے ممبروں پر بندر چڑھ رہے ہیں, بوزینے سوار ہو رہے ہیں, میں ناراض ہوں, ناراحت ہوں. جبرائیل نازل ہوئے, آئے حبیب تمہاری امت اس چیز سے مستثنا نہیں ہو سکتی, اگر ہر امت سے امتحان لیا گیا تمہاری امت سے بھی امتحان لیا جائے گا. اور کسی محفل میں نبی نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو بنو امیہ سے تھا, کہ اس کی نسل ہے جو ممبروں پر سوار ہوگی. اور جب امت اہل بیت کا دامن چھوڑ لیتی ہے, تو عزیزو اہل بیت ایک ایسے معاشرے کو کریٹ کرنا چاہتے تھے جن میں عادتیں یکساں ہوں, اکول عادتیں ہوں, جن کا عقیدہ اکول ہو, جن کا عمل اکول ہو. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایک سوسائٹی بنانی پڑے گی جس سوسائٹی کے لوگوں کے وجود میں یہ نشانیاں ہوں. آپ نے بلڈنگز تو بنا دیں, رضویہ سوسائٹی, سب کس کے گھر ہیں؟ شیعان اہل بیت کے گھر ہیں. یعنی بلڈنگز کے اعتبار سے تو ہم سارے شیعہ ہیں, لیکن کیا سوسائٹی میں سب کی عادتیں ایک جیسی ہیں؟ کیا ایک سوسائٹی میں سب کے عمل ایک جیسے ہیں؟ کیا ایک سوسائٹی میں سب کا کردار ایک جیسا ہے؟ اگر اس چیز کو کسی سوسائٹی میں دیکھنا ہو, اس کی مسجدوں میں دیکھو. اگر سوسائٹی کے سارے لوگ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بھی اگر مسجد میں نہیں آ رہے, اس کا مطلب ہم متحد شیعہ نہیں ہیں, کربلا والا عقیدہ نہیں ہے. کربلا ایک چھوٹی سوسائٹی ہے, لیکن وہاں پہ آپ کو عقیدہ, وہاں پہ آپ کو عمل, وہاں پہ آپ کو اخلاق ایک نظر آئے گا. تو یہ وہ سوسائٹی تھی جو امام حسین بنانا چاہتے تھے, جہاں پہ ہم آہنگی ہو, جہاں پہ ایک رنگ ہو, جہاں پہ ایک سوچ ہو, اور جہاں پہ ایک فکر ہو. اور یہ کب ہوگا؟ جب مولا کا ظہور ہوگا. لیکن اس سے پہلے اگر امام کو دعوت دینا چاہتے ہیں, ہم کم از کم اپنے گھر کو اتنا صاف کر دیں. وہ کون سا گھر ہے؟ یہ دل کا گھر ہے. دل کے گھر کو اتنا صاف کر دو, کیا دل اس قابل ہے کہ امام زمانہ اس دل میں رہیں؟ کیا اس دل میں نجاست نہیں ہے, حب دنیا نہیں ہے, حب مال نہیں ہے؟ جب تک دل کو صاف نہیں کرتے, تب تک ان قلوب میں امام زمانہ نہیں آتے. اور یہ تو حدیث سے کافی اس سے ملتی ہے کہ دل کیا ہے؟ پروردگار عالم کا گھر ہے. تو اس گھر کو اگر آپ نے صاف کیا, دل اگر صاف ہو گیا, دل اگر مزین ہو گیا, تو انسان کے اعمال اور رفتار جو ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں, آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. یہ محبت حل الدین الا الحب والبغض, کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. محبت ہے تو مجلس میں آتے ہو, محبت ہے تو نماز پڑھتے ہو. اگر کسی سے بغض ہے تو اس پہ لعنت بھیجتے ہو. یعنی دین میں یا بغض ہے یا محبت ہے, یعنی آپ وہی کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے. بچوں کے لیے محنت کیوں کرتے ہو؟ دن رات بچوں کے لیے کمانے کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ اولاد سے محبت ہے, اولاد کے لیے ساری چیزیں مہیا کرتے ہو. جسم سے محبت ہے, اس کے لیے گاڑی خریدتے ہو. جسم کے لیے محبت ہے, اس کے لیے نرم بسترے کا بندوبست کرتے ہو. اسی طرح بغض آتا ہے, یعنی انسان زندگی میں وہی کرتا ہے جس سے محبت ہے. تو فرمایا محبت اس سے کرو جس سے علی نے محبت کی, نفرت اس سے کرو جس سے علی نے نفرت کی. محبت اس سے کرو جس سے خدا اور رسول نے کی, اور نفرت بھی اس سے کرو جس سے خدا اور رسول نے کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
دلوں کو جنت البقیع اور کربلا لے جائیں، تاکہ پروردگار عالم ان مجالس کے صدقے میں، ان محافل کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے ان زیارتوں کی جو آپ اپنے لبوں سے ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے مومنین دعا کے لیے کہتے ہیں، پریشان ہیں، تو بہترین وظیفہ یہی زیارت عاشورہ ہے۔ کبھی آپ نے شاید غور نہ کیا ہو، لیکن مفاتی کھولیے، عید قربان ہوتی ہے، خدا کہتا ہے زیارت حسین کی پڑھو۔ عید فطر آتی ہے، خدا کہتا ہے زیارت حسین کی پڑھو۔ شب 19 شہادت علی کی ضربت کی رات ہے، اللہ کہتا ہے زیارت حسین کی پڑھو۔ جس بھی امام کی ولادت ہے، مستحب ہے زیارت کس کی پڑھیں؟ امام حسین کی پڑھیں۔ یعنی خوشی ہو پھر بھی حسین کو یاد کرو، اور کسی کی بھی شہادت ہو پھر بھی کس کو یاد کرو؟ حسین کو۔ کیونکہ جس طرح مولا حسین نے خدا کو یاد کیا، اب خدا بھی چاہتا ہے جگہ جگہ، جہاں جہاں میرا ذکر ہو وہاں وہاں حسین کا ذکر ہو۔ یہ نعمت الہی تھی۔ تو یہ آسان سا وظیفہ ہے مومن، اگر یہ ایک پریکٹیکلی لوگوں کے تجربے بتا رہا ہوں کہ ایک مومن کافی گرفتار ہوا تھا، مشکلات میں تھا، اور سعودی عرب میں بھی تھا، کہا مجھے شاید پکڑ لیتے لوگ اور نقصان دیتے، لیکن کہا میں بچا رہا ایک عمل کی وجہ سے، اور میں روزانہ کرتا ہوں، کہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد زیارت عاشورہ تقریباً مومنین پڑھتے ہیں، لیکن دعائے القمہ ہم بہت کم پڑھتے ہیں۔ زیارت عاشورہ میں سلام ہے، دعائے القمہ میں تھوڑی توبہ بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ خدا میرے جسم کو، میری روح کو دشمنوں کے شر سے بچا۔ تو جب بھی زیارت عاشورہ پڑھیں، اس کے بعد دعائے القمہ پڑھیں۔ اب بقول ان صاحب کے، کہ آج تک دشمن کا ہاتھ مجھ تک پہنچ ہی نہیں پایا۔ دو طرح کے واقعات ہوتے ہیں، دو طرح کی موتیں بھی ہوتی ہیں، ایک اجل معلق ہوتا ہے، ایک اجل حتمی ہوتا ہے۔ اجل معلق یعنی اللہ نے آپ کی موت لکھی نہیں ہے، لیکن یہ معلق موت ہے۔ معلق موت کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ موت جو صدقہ دینے سے ٹل جاتی ہے۔ مثلا اللہ نے آپ کو بہت اچھا جسم دیا، اگر آپ خیال نہیں کریں گے کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، آپ جلدی اس جسم کو ڈسٹروئے کر دیں گے، وہ معلق موت آپ کی آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے خیال کیا، جسم کا صحیح طریقے سے صدقات بھی دیے، سب کچھ دیے، تو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ حتمی موت تک نہیں پہنچتے۔ اب حتمی موت نہ صدقہ اس کو بچا سکتا ہے، نہ دعا اس کو بچا سکتا ہے، اس کو تو آنا ہی جس کو خدا نے لکھ لیا ہے۔ تو یہ اجل معلق، اگر کوئی ایسے حادثات زندگی میں ہونے والے ہوں جو معلق ہوں، جس سے انسان کی زندگی میں مصیبتیں بلائیں آ سکتی ہیں، یہ دعائے القمہ اور زیارت عاشورہ اس کو کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے۔ سیکنڈلی، اس میں محبت پروردگار عالم بڑھتی ہے، محبت امام حسین بڑھتی ہے، یعنی دن کی ابتدا حسین کی یاد سے ہو۔ آج دلوں کو کربلا لے جائیں، اور خود کو ان اعمال کا پابند کریں۔ تکرار عمل انسان کی وجود میں ایمان کو پیدا کرتا ہے۔ سب مل کے میرے ساتھ، السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین
السلام علی حسین۔
السلام ہو، علی مولا کی غیرت پہ میرا سلام ہو، فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں اماں کا جنازہ اٹھا، بہن زینب بڑا رو رہی ہے، کہ جب جنازہ لے جانے لگے تو گھر کے در سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، مڑ کر دیکھا بی بی زینب ہے جو اماں کے فراق میں رو رہی ہے، آدھی رات کا وقت مولا نے فرمایا حسن زینب کو اندر لے جا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، کوئی زینب کا رونا سن لے، مولا علی تیری غیرت پہ قربان، اس وقت کہاں تھے جب شرابی کا دربار تھا اور سر پہ چادر موجود نہیں تھی، اسی لیے بی بی فضا فرماتی جب بی بی زینب دربار میں خطبہ دے رہی تھی بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی، فرماتی میں نے سمجھا بی بی زینب شاید ڈر گئی ہے، میں نے کہا بی بی مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہی ہو، بی بی زینب نے فرمایا اماں فضا بابا علی نے وعدہ کیا تھا، زینب جب خود وعدہ گے تیرا بابا آئے گا، میں قربان علی مولا کی غیرت پہ مسجد میں تشریف فرما تھے، دو جوان آئے کہنے لگے علی مولا ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں مل رہا، سلونی سلونی کے دعویٰ کرنے والا امام کون سا سوال ہے؟ کہ مولا سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہ مولا اگر مرد بیمار ہو، امام نے کہا نہیں یہ بڑی مصیبت نہیں ہے، کہ مولا بے اولاد ہو، امام نے کہا یہ بڑی مصیبت نہیں ہے، اس نے کہا مولا قرض دار ہو، امام نے کہا یہ بڑی مصیبت نہیں ہے، کہنے لگے یا علی اب خود جواب دیجئے کہ مرد کے لیے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ اتنا کہنا تھا علی کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، ایک مرتبہ زمین سے اٹھے علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, رو کر کہنے لگے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح بدر ہنر, مرد بات ہے خیبر و خندق ہو اور اس کے سامنے اس کی بیوی وہ مر جائے. اور وہ پابند وصیت رسول خدا ہو, بڑی مصیبتیں آئیں اہل بیت, ایسے امام رضا نہیں فرماتے شیو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو, ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج ایک ہی دعا کرو امام زمانہ کے ظہور کی دعا, تب امام فرماتے شیو جب آنکھوں میں آنسو سب سے پہلی دعا جو تمہارے لبوں سے ہونی چاہیے وہ میرے ظہور کی دعا ہے. فرمایا تو اتنا میری دادی کے مصائب پہ نہیں روتا جتنا تیرا امام زمانہ روتا ہے. روایت بڑی سخت ہے لیکن آج نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا. ایک امام کا چاہنے والا چھٹے امام کی خدمت میں آیا, عرض کی مولا لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب زہرا کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی؟ امام نے کہا تو نے کیا کیا سنا پہلے وہ بتا. گویا امام سن کے خود رونا چاہتے ہیں کہ مولا میں نے سنا ہے فراق رسول میں بی بی کو رونے نہیں دیا گیا, بابا کے غم میں رو رو کے چلی گئی. فرمائیے یہ شہادت کی وجہ ہے لیکن اصل وجہ نہیں ہے. کہ مولا میں نے سنا ہے جناب محسن سے اولاد ضائع ہونے کی وجہ سے بی بی شہید ہو گئی. امام نے فرمایا یہ وجہ ہے لیکن اصل وجہ نہیں ہے. مولا آخری بات ہم نے سنا ہے آگ کا دروازہ گرا, اس آگ کی وجہ سے بی بی شہید ہو گئی. امام نے کہا یہ وجہ ہے پر اصل وجہ نہیں ہے. کہ مولا خود بتائیے, راوی کہتا ہے چھٹے امام اپنا سر دیوار پہ لگانے لگے اور زاروں قطار رونے لگے. کہ اگر پوچھا تو سن بھی لو, فرمایا ایک دروازہ تھا جس پہ ظالم نے آگ لگائی تھی, ایک مرتبہ قنفذ نے دروازے کو ٹھوکر ماری. فرمایا لکڑی کے دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا, جیسے دروازہ پہلو پہ لگا یہ کیلا میری دادی کی مچھلیوں میں گیا. لیکن آخری جملے بڑے عجیب ہیں, فرمایا ایک مرتبہ دادی زہرا زمین پہ آئی لیکن دادی نے علی کو آواز نہیں دی, دادی نے مرزا کو نہیں بلایا, حسن حسین کو آواز نہیں دی. ایک مرتبہ درد بھری آواز میں کہا او مہدی بیٹا جلدی آ, آ کر اپنی ماں کا بدلہ لے لے. مہدی مولا جلدی آئیے, اے منتقم خون حسین مددگارا سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ، ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے امان و انصار میں شریک فرما دے۔ اے خدا ہم سب کے صغیرہ گناہ معاف فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اس ذکر کو گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مجلس کا ثواب جن شہداء کے نام لیے گئے ان شہداء تک پہنچا دے۔ پروردگار ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود و آل سعود کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو زیارت با معرفت امام زمانہ نصیب فرما۔ پروردگارا شب جمعہ جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بحق محمد و آل محمد تمام شرعی حاجات کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات